से आप देख रहे हैं। ये बताइए, 14 साल गुजर गए 9/11 को और अमन नहीं आया अफगानिस्तान में। अब ये जो बातचीत हो रही है तालिबान और अफगान सरकार के दरमियान पाकिस्तान में, इसकी क्या अहमियत देखते हैं आप?
ये खासी अहमियत के हामिल है। गुज़श्ता 13 सालों में जिस तरह आपने कह दिया कि हमेशा मुज़ाकरात की बात हो गई और मुज़ाकरात पर जोर दिया गया, लेकिन कभी भी अफगान तालिबान ने अफगान हुकूमत के साथ डायरेक्ट बात करने से हामी नहीं भरी और कभी बात नहीं की।
जी,
तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है तालिबान की पॉलिसी में, जो कि वो मुसलसल अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इंकारी थे। अब चूंकि वो मुज़ाकरात में दाखिल हो गई है और वो सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रही है, जो कि इस लिहाज से भी अहम है कि बताया जाता है कि सारी दुनिया को मेरे ख्याल में इस पर यकीन है कि तालिबान का जो टॉप लीडर्स है मलाउ मर्ग से लेकर क्वेट शोरा, ये सारी पाकिस्तान में है। तो अगर ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात करते हैं तो इसका ये एक असर तो ये होगा कि तालिबान का लीडरशिप वहाँ पर है और उनका ग्राउंड जो फाइटर्स है अफगानिस्तान में उनके साथ रबते में है, तो उसके लिए आसान होगा कि एक दूसरे के साथ मशवरा करें और मुज़ाकरात में दाखिल हो जाए। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, लेकिन ये बहुत ही एक लंबा तकन और एक एक लॉन्ग प्रोसेस है। एक दो मरतबा मिलने से ये मेरे ख्याल में हत्ता के सीज फायर का तवक्कु भी रखना कब्ल वक्त है, लेकिन बहरहाल एक लंबा प्रोसेस है और इसके इम्प्लिकेशन भी है। कुछ लोग अभी से अफगानिस्तान के अंदर भी इसके खिलाफ हो रही है, कुछ ऐसे बयान आ रही है कि वो शायद वो नहीं चाहते। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान के अंदर भी कुछ लोग है, लेकिन बताया जाता है कि इस मीटिंग में दोनों तरफ ने फैसला कर दिया कि जो भी मुज़ाकरात का नतीजा हो, जितनी भी लंबी मुज़ाकरात हो, लेकिन उन लोगों को नहीं सुनेंगे जो सबोताश की कोशिश कर रही है, चाहे तालिबान हुकूमत के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो या अफगानिस्तान हुकूमत के बाहर हो या तालिबान के अंदर हो।
अच्छा।
और इसके अलावा ये भी बताया जाता है, जो कि हौसला अफजा है, कि तालिबान पाकिस्तान ने काफी सख्त वार्निंग दिया है कुछ उन तालिबान के लिए जो अमन की तरफ नहीं जाना चाहता। तो मेरे ख्याल में ये सारी एक उम्मीद बन रही है, लेकिन फिलहाल एक मुज़ाकरात हो गई, मुस्तकबिल की मुज़ाकरात क्या होंगी, कब होंगी, अभी तक
जी
जी
जी आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हम अमेरिका आते हैं और यहाँ हमारे साथ सियासियात के प्रोफेसर फैज़ान हक हैं, जो बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और प्रोफेसर फैज़ान, आपको खुश आमदेद।
जी, बहुत शुक्रिया।
तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अमेरिका और चीन का इस बातचीत में क्या किरदार रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पहले कतर में बातचीत हुई, उसके बाद चीन में बातचीत हुई, और अब आज जो बताया जाता है वो ये कि मरी में तालिबान और अफगान सरकार के दरमियान बातचीत हुई है। तो इस सिलसिले में ये जो बैनुल अक्वामी दुनिया है उसका क्या किरदार रहा है, खुसूसन अमरीका और चीन का?
ईश्वर से पहले तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। इस वक्त ये जो कोशिशें जो थी वो बहुत अरसे से जारी थी कि तालिबान को अफगानिस्तान के मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे जो अफगानिस्तान के पहले सदर कारजाई थे कि उनके एक तरफ से ताल्लुकात जो थे अब अमरीका के साथ जो थे वो अच्छे नहीं रहे, और साथ उनका पाकिस्तान के साथ जो एतमाद था उसको बहुत ठेस पहुंच चुकी थी दोनों तरफ से, और इस वजह से वो इस तरफ कदम बढ़ाते हुए महफूज तसव्वुर नहीं करते थे अपने आप को। मगर जब से गनी साहब की और अब्दुल्ला की हुकूमत आई है तो उसमें बहुत से गारंटीज दी गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट कारजाई ने भी महसूस किया था कि कई ऐसी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को सही होता नहीं देखना चाहती। लेकिन अब ये एक बैनुल अक्वामी कंसेंसस बन चुका है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। उसकी एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जो कि अक्सर बात होती है आपके वॉइस ऑफ अमेरिका में, जो अब बेहतर हो रहे हैं,
जी जी।
और वो जो अंसर है उसको بھی امن کی اور امن کی استواری کی طرف لے جایا جا رہا ہے. دوسری طرف جو طاقتیں ملوث تھیں افغانستان میں, بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں جو افغانستان میں موجود تھیں, جس میں امریکہ ہے, اس میں انڈیا ہے, پاکستان ہے, اور پھر چائنا داخل ہوا, اور پاکستان جو ہے وہ چائنا کی انوالومنٹ کو اپنے لیے زیادہ محفوظ تصور کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے. اور یہ آپ کو شاید, ہمارے جو سامعین ہیں ان کو شاید یاد ہو کہ پریزیڈنٹ کارزئی کے زمانے میں ایک اسٹریٹجک جو ایک اسٹریٹجک کانٹریکٹ تھا, یعنی اسٹریٹجک اگریمنٹ تھا, حکمت عملی کا ایک معاہدہ تھا جو افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ہوا تھا, جس کو پاکستان میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. اور جب یہ پریزیڈنٹ غنی آئے ہیں تو انہوں نے اس کانٹریکٹ کو نلیفائی کیا ہے کہ جو فوجی کوآپریشن ہونی تھی افغانستان اور انڈیا میں اب نہیں ہوگی. اس سے پاکستان میں ایک اعتماد بحال ہوا ہے افغانستان کے بارے میں, اور اب بہت زیادہ سٹیبل قسم کی پالیسی بن رہی ہے. اور طالبان جو ہیں ان میں جو پاکستان میں کوئٹہ شورا ہے یا کاؤنسل آف کوئٹہ کاؤنسل جس کو کہتے ہیں, وہ اس نے اظہار کیا ہے کہ ہم اب حکومت کے دھارے میں شامل ہونے کو تیار ہیں.
اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سمیع یوسف زئی, آپ بتائیں, جس طرح سے پروفیسر فیضان نے کہا کہ اشرف غنی کی حکومت اب زیادہ پاکستان نواز نظر آتی ہے, اور لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے طالبان اور افغان سرکار کے درمیان, تو جو طالبان اس وقت میدان میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ کس حد تک قابل قبول ہوگا؟
سب سے بڑی سوال یہی ہے. خود جو طالبان کے لیڈر سے جب ہم ان سے بات کرتے, وہ بھی یہ کہہ رہے کہ جو فائٹر تھے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, مارے گئی ہے, زخمی بھی ہو گئی ہے اور سفر کر چکے ہیں, اور ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے, ہمارا ٹارگٹ اسلامی نظام ہے, یہاں سے باہر ملکی افواج کو نکالنا تھا. تو میرے خیال میں ایک حد تک تو وہ کامیاب ہو گئی کہ باہر ملکی افواج کو, جو کہ دنیا کا ایک سپر پاور تھے اور نیٹو تھا, انہوں نے واچن ایک قسم ان کو وہ کہہ سکتے کہ ان کو شکست دی, یا وہ طالبان کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. لیکن دوسری ان کا ان کے پیچھے مذہبی فورس زیادہ ہوتا ہے, یعنی ان کا الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہے کہ وہ کابل پہ قبضہ کرے اور حکومت بنائے. اگر وہ چاہتے تھے تو وہ جب امریکہ افغانستان پر حملہ کر رہا تھا تو اس وقت وہ بڑے آسانی سے اپنی دوری اقتدار کو قوالت دے سکتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں طالبان کے لیے بھی سب سے اہم یہ ہے کہ کس طرح اپنے فائٹرز کو کنوینس کرے کہ چلو امریکہ کو تو ہم نے یہاں سے باہر نکال دیا, اب اسلامی نظام کی جو انہوں نے ان کو وعدہ کیا ہے اس کا کیا ہوا. لیکن اگر افغان حکومت کچھ ایسے شرائط پہ طالبان سے بات کرتے ہیں جس میں اسلامی رولز یا کچھ خواتین کے بارے میں علیحدہ نظامی تعلیم یا علیحدہ جگہوں پر وہ تعلیم حاصل کرے یا کام کرے, تو اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کنوینس ہو جائے. اور میرے خیال میں افغانستان کے لوگ بھی اب تنگ آ چکے ہیں اور طالبان بھی تنگ آ چکے ہیں. اگر تھوڑا سا قربانی سب کو دینا پڑے کہ جس کا وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہ ہو, تو پھر میرے خیال میں ایک ماحول بن سکتے کہ وہ بھی جو فائٹر ہے وہ بھی اسلحہ رکھ دے. اس کے علاوہ اس طرح نہیں کہ طالبان صرف پاور کے لیے لڑ رہی ہے کہ ان کو ظاہر وہ چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان پہ قبضہ کرے, اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا آپشن نہیں ہے. لیکن بہرحال اہمیت اس میں کہ کس طرح ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے جس میں طالبان کی بھی عزت ہو, افغان عوام کی بھی عزت ہو, اور وہ دوبارہ ایک قومی دائرے میں شامل ہو جائے. لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی لمبا پروسیس ہوگا.
جی,
بنیادی طور پر اس وقت افغان حکومت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. افغانستان کے حکومت کے اندر جو دڑے ہیں, جو سابقہ مجاہدین ہیں جن کے خلاف طالبان نے بہت لمبی لڑائی لڑی ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن جب وہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ان کے بھی اعتراضات سامنے آتے ہیں.
اچھا
تو مجھے جی آسان سا نہیں لگ رہا.
جی آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن کیونکہ ہم عوام کو بھی سننا چاہتے ہیں پاکستان کے, لہٰذا آپ صاحبان ہمارے ساتھ 3-4 منٹ اور رہیں. اس وقت ہمیں جو کالز موصول ہوئی ہیں, میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے, کوہاٹ سے ملک نائب خان نے, اور کوہاٹ سے ہی خان اکبر آفریدی نے. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی حکومت کی پاکستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے. اور کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کے ساتھ افغان سرکار نے بات چیت کی ہے, لہٰذا ہم اس موضوع پر پاکستان سے بھی کچھ کالرز کو سنیں گے. اور میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم سر, میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو روس نے زیادتی کی 1979 میں, اس نے چڑھائی کی افغانستان پر, اور اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ نے چڑھائی کی. تو کیا یہ لوگ معافی بھی مانگیں گے افغان عوام سے جن لوگوں کو بے گناہ انہوں نے قتل کیا ہے؟
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کوہاٹ سے ہی کال کیا ہے ملک نائب خان نے. جی جناب کہیے. ملک نائب وعلیکم.
جی ہلو.
جی جی کہیے.
میرا دو سوال ہے بیوی.
جی
ایک تو اس طالبان کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا, آج ایک ٹیبل پر وہ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہ دہشت گرد لکیر سے نکل گئے. دوسری سوال میرا یہ ہے کہ جب تک سیز فائر نہ ہو, پیر بندی نہ ہو, تو یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ میرا یہ دو سوال ہے, بڑی مہربانی, شکریہ.
اچھا کچھ کالز ڈراپ ہو گئی ہیں, ہم عنقریب فوجی اور سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کو بھی لیتے ہیں. لیکن آپ صاحبان جانے سے پہلے اگر آپ ہمیں بتا سکیں پروفیسر فیضان حق کہ امریکہ کو افغانستان میں اتنا لمبا رکنے کی کیا ضرورت پیش آئی, ان کے اس وقت وہاں کے لیے کیا مقاصد ہیں؟
امریکہ کا سب سے جو انٹرسٹ ہے وہ اس وقت ہے افغانستان میں سٹیبلٹی, خانہ جنگی کا خاتمہ, اور اس کے ساتھ داعش یا آئسس کا وہاں پر نہ پنپنا, یہ ان کے مین انٹرسٹ ہیں. بلکہ یہی انٹرسٹ پاکستان اور چائنا کے بھی ہیں, اور اس لیے وہ سیز فائر جس کا ذکر ابھی صاحب نے کیا وہ مجھے مستقبل قریب میں نظر آتا ہے کہ ہو جائے گا, اور بلکہ تقریباً ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جہاں تک معافی کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی جو اس وقت طالبان کی حکومت تھی انہوں نے معاونت کی تھی القاعدہ کی, اور القاعدہ نے پھر 2001 میں 11 ستمبر کو یہاں پر جو حملہ کیا تھا امریکہ میں, جس میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے تھے, اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے. اور امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان دوبارہ کسی قسم کی پناہ گاہ بنے ایسے لوگوں کی. اور میرے خیال میں طالبان میں اب یہ ایک اجماع ہے, یعنی کنسنسس ہے کہ ہم دوبارہ کسی فورن پاور کے ہاتھ ان کا انسٹرومنٹ کے آلہ نہیں بنیں گے, اور وہ خود چاہتے ہیں کہ افغانستان ترقی کرے اور اس میں امن آئے, اور جو اسلامائزیشن کا جو پروسیس ہے اسلامی نظام کی طرف جانے کا وہ بتدریج حاصل کیا جائے, کیونکہ لوگوں کو قتل کر کے ان کی گردنیں کاٹ کے اور رسیوں سے باندھ کے اور کوڑے لگا کے ایسا کوئی اسلامی نظام نہ تھا, نہ آ سکتا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا.
اچھا جی, کیونکہ خان اکبر آفریدی کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ان کو لیتے ہیں. آپ صاحبان 2 منٹ اور رکیں. جی کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
9/11 کا حادثہ کیسے ہوا, کس نے کہا فارگیٹ اباؤٹ اٹ, لیکن 14 سال امریکہ افغانستان میں رہا ہے خون خرابہ, عراق میں رہا ہے خون خرابہ, اب بھی اگر یہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے اور ان ملکوں کو آپس میں چائنا بٹھا دے تو ممکن ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے. فیضان صاحب سے میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال, افغانستان کے اندر لینڈ لارڈ ہیں, وار لارڈ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آ جائے کیونکہ ان کا فائدہ ہے. اس کے ساتھ انڈیا بھی وار لینڈ وار وارڈ وہاں پہ اکٹا ہوا ہے. دونوں آپس میں ان کی گٹھ جوڑ ہے کہ یہاں مصیبت رہے, قتل و غارت رہے. کیا یہ جو لوگ کوئٹہ میں شورا کی بات کر رہے ہیں وہ وار لارڈز اور ہندوستان کا افغانستان میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسرا سوال, جیسا امریکہ عراق سے نکلا ہے, عراق کا خون ابھی تک بہ رہا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, کیا امریکہ جب ایسے میں افغانستان سے نکلا اور یہ جو پروسیس چل رہا ہے, کیا افغانستان کی حالت عراق سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا جی, سامی یوسف زئی, آپ بھی جانتے ہیں کہ کالرز کی بہت پختہ رائے ہوتی ہے افغانستان کے حوالے سے, لیکن آپ ہمیں جو تازہ صورتحال ہے اس سے ذرا آگاہ کیجیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ملا عمر کافی عرصے سے رہنما سمجھے جاتے تھے طالبان کے, ابھی ان کا کوئی وجود ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں؟ یعنی کہ اس وقت اگر لیڈرشپ ہے تو کس کے ہاتھوں میں ہے افغانستان میں؟
عملی طور پر تو جو جس کو کوئٹہ میں شورا کہا جاتا ہے اس کا جو لیڈر ہے ملا عمر کے بعد اختر محمد منصور, جو کہ طالبان دور حکومت میں سول ایویشن منسٹر تھے. ہاں, یہ حقیقت ہے کہ ملا عمر کی جو لمبی گمشدگی ہے یا انڈر گراؤنڈ ہونا ہے یا خاموشی ہے, وہ ایک ہزاروں سوالات جنم لے رہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر کوئی کہہ دے کہ وہ مر چکا ہے تو وہ ثبوت نہیں لا سکتے, اگر طالبان کہہ دے کہ وہ زندہ ہے تو طالبان بھی کوئی اس طرح ثبوت سامنے نہیں لا سکتے کہ واقعا زندہ ہو. تو میرے خیال میں دن بدن طالبان پر پریشر بڑھ رہے ہیں کہ وہ ثبوت سامنے لے آئے. لیکن جو لیٹسٹ جو انہوں نے داعش کے رہنما ابوبکر کو جو خط لکھا ہے, وہ خط طالبان کے ملا عمر کی بجائے ان کا جو ڈپٹی ہے اختر محمد منصور کی طرف سے آیا ہے. تو اسے اور بھی کچھ کنفیوژن بڑھ گئے کہ اگر واقعی ملا عمر زندہ ہے تو خط تو اپنی لیول کے بندی کے لیے ان کی طرف سے بھیجنا چاہیے. لیکن بہرحال طالبان کو آسان کام یہی کہ وہ ایک آڈیو بھجوا دی, اس کا آواز ریکارڈ کر کے بھجوا دی, میڈیا کو بھجوا دی, اپنی فالوورز کو بھجوا دی, تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ یا ملا عمر خود کسی بیماری پر مبتلا ہے یا کسی نے اٹھا کر اس کو اغوا کیا ہے یا کسی نے اس کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہے یا خود انہوں نے تنگ آ کر طالبان کی لیڈرشپ چھوڑ دی ہے اور باقی لوگ اس کو اس لیے نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ ملا عمر کے لیے ابھی بھی کافی بہت زیادہ عزت اور احترام ہے طالبان پارٹیز کے اندر.
اچھا,
اور وہ باوجود کہ وہ 13 سال سے انہوں نے کوئی آواز بھی نہیں نکالی, کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں دیا کہ وہ عملاً کنٹرول میں ہے, لیکن پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں بھی طالبان فائٹر ان کے نام پر لڑ رہی ہے.
اچھا,
میرے خیال میں اب ٹائم آ گئی ہے کہ اگر وہ اپنے پیٹر کے لیے کوئی ایسا پیغام چھوڑ دے جسے ثابت ہو کہ وہ زندہ ہے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور طالبان کے لیے ایک مضبوطی ہوں گی. لیکن اگر وہ نہیں بھجواتی تو طالبان کے رینکس کے اندر بھی خدشات ہوں گے اور جو فائٹرز ہیں ان کے درمیان بھی خدشات ہوں گے, اور کچھ فیصلوں پر جو طالبان کے درمیان ہو رہی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ملا عمر نے فیصلہ کر دیا ہے, لیکن اندر کے طالبان بھی جانتا ہے کہ ملا عمر کا کوئی اس طرح خاص پیغام یا ریٹم میں یا نہیں آ رہے. لیکن بارہ دو تین بندے طالبان کے اندر ہی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ رابطہ ہے. لیکن ہماری جو انفارمیشن ہے کہ عطام اللہ عمر کا اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ وہ ایک نارمل حالت میں نہیں ہے. نارمل حالت میں کوئی بندہ ہو تو وہ رابطہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ رکھے.
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان کے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سمیع یوسف زئی, اور ان کے ساتھ تھے یہاں امریکہ میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ K2 کی پہاڑی پر چڑھنے والے ایک امریکی کو پاکستانی فوج نے بچا لیا. ہمارے پاس اس حوالے سے ایک ویڈیو رپورٹ بھی ہے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس موضوع پر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل منظور حسین ہیں جو کہ الپائن کلب سے تعلق رکھتے ہیں. اور منظور صاحب آپ کو خوش آمدید. تو یہ بڑی دلچسپ خبر ہمارے پاس آئی ہے اور ہم ٹیلی ویژن پر بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ بقول پاکستانی فوج کے انہوں نے اس امریکن کو ریسکیو کیا جو K2 کی پہاڑی کے بیس پر تھے. اس سلسلے میں ہم آپ سے بھی کچھ سوالات کریں گے, لیکن آئیے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
پاکستانی فوج کی طرف سے بتایا گیا کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کے لیے آنے والے ایک امریکی کو پیما کو بچا لیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 38 سالہ امریکی کو پیما رابرٹ جیکسن کو منگل کے روز K2 پہاڑ کے بیس کیمپ سے ریسکیو کیا گیا. بیان کے مطابق K2 سر کرنے کی کوشش کے دوران رابرٹ جیکسن بیس کیمپ سے مزید آگے بڑھنے کے قابل نہیں تھے اور وہ وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتے تھے, اس لیے فوج کے ایویشن ونگ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں بحفاظت اسکردو منتقل کر دیا گیا. فوج کی طرف سے رابرٹ جیکسن کو K2 سے واپس لائے جانے کی ویڈیو بھی میڈیا کو فراہم کی گئی, جس کے مطابق اسکردو پہنچنے پر امریکی کو پیما بظاہر تندرست معلوم ہو رہا تھا. رابرٹ جیکسن اس 27 رکنی ٹیم میں شامل تھے جو 16 جون کو پاکستان پہنچی. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں واقع ہے, اور ہر سال دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان سے کو پیما اسے سر کرنے کے لیے جاتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تو منظور حسین صاحب, آپ کا بھی فوج سے تعلق رہا ہے, کچھ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے جو غیر ملکی تھے ان کے لیے پہاڑوں پر چڑھنا بہت ہی غیر محفوظ سمجھا جاتا تھا, اب آپ کے خیال میں صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
جی ہاں, پچھلے 2 سال سے کافی حالات بہتر ہوئے ہیں. اصل میں مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو سیکیورٹی کا تھا وہ راستے کا مسئلہ تھا, جو کہ اب اس وقت سیکیورٹی کے بہت زبردست انتظامات ہیں جس کی وجہ سے ٹریول کافی سیف ہے. اور دوسرا جو پہلے PIA کے جہاز جاتے تھے وہ چھوٹے تھے اسکردو کے لیے, اب اسکردو کے لیے انہوں نے ایئر بس چلانی شروع کی ہے 320, جس کی وجہ سے ٹریفک کافی کلیئر ہو رہی ہے, تو لوگ کم سے کم روڈ ٹریول کر رہے ہیں.
اور کیونکہ آپ خود شوق رکھتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھنے کا, تو کچھ آپ سننے والوں کو بتائیں کہ پاکستان کے پہاڑ اور پاکستان کی سینری کس حد تک دلکش ہے, اور سیاحوں کو کیوں کر وہاں آنا چاہیے؟
دیکھیں, پاکستان کی جو پہاڑوں کی دولت ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ آپ اس لحاظ سے سمجھ لیں کہ جو دنیا میں 14,800 ہیں, جو پیکس جو 8,000 میٹر سے بلند ہیں, ان میں سے ہمارے پاس 5 ہیں, مگر اس کے علاوہ 6,000 میٹر سے بلند چوٹی ہیں وہ 700 سے بھی زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں, 7,000 میٹر سے جو بلند چوٹی ہیں وہ تقریباً 162 ہیں. تو اس لحاظ سے نہ نیپال میں اتنے زیادہ پہاڑ ہیں نہ کسی اور جگہ. تو یہاں پہ کراکرم 3 جو بڑے جو پہاڑی سلسلے ہیں, کراکرم, ہملایاز اور ہندو کش, تینوں یہاں پہ موجود ہیں, جس کی وجہ سے اتنے زیادہ پہاڑ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آبویسلی پہاڑوں کے ساتھ ان کی ویلیز, ان کی گلیشیئرز, ان کے دریا, تو اس وجہ سے یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, اس لیے یہ تمام ماؤنٹینئرز کے لیے اور ماؤنٹین ٹوریزم کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے.
اچھا, لیکن کیونکہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ سے جو آئے ہوئے صاحب تھے رابرٹ جیکسن, ان کو کچھ طبیعت ان کی خراب ہو گئی, ایک طرح کی جو ہے سکنس ہو جاتی ہے لوگوں کو جب آکسیجن کم ہوتا ہے. یہ بتائیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اگر ایسا ہو. جی جی,
نہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ میں ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. رابرٹ جیکسن جو ہے وہ بولڈر کالوراڈو سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بہت بڑی ایکسپیڈیشن جس کے 29 یہ تقریباً 32 کے قریب ممبر ہیں نیپالی سمیت, یہ رسل برائس کی قیادت میں آئی ہوئی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے, یہ 28 جون کو بیس کیمپ پہنچے تھے, اور اس کے بعد یہ کیمپ 2 تک اکموڈائزیشن, مطلب اوپر پہاڑ چڑھنے سے پہلے باڈی اکموڈائزیشن بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کوپ ایم آر جو ہیں وہ کیمپ 1 اور کیمپ 2 اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں. اس میں جب یہ کیمپ 2 پہ پہنچے ہیں, جو کہ کیمپ 2 کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 6760 میٹر ہے, تو ان کو تھوڑا ہائی آلٹیٹیوڈ سکنس ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ واپس آگے بیس کیمپ, اور بیس کیمپ میں زیادہ محسوس کر رہے تھے, ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ کل انہوں نے ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ کی تھی, اور کل شام تک یہ اس قرب پہنچ گئے تھے.
اچھا جی, ہمیں کسی نے کال کیا ہے, محمد حسین ہیں, دیکھتے ہیں اگر وہ ابھی تک لائن پر ہیں. جی لائن پر ہیں محمد حسین, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی بی بی آپ کو السلام علیکم, میں راولپنڈی کلر سیدھا سے بات کر رہا ہوں.
جی جی,
سب سے پہلے ویسٹ امریکہ ریڈیو والوں کو بہت بہت گرائیاں سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہمارے لیے اتنے انٹینمنٹ کی ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جمہوریت ایسی ہوتی ہے, آپ بڑے بڑے ملکوں میں رہ رہی ہیں, ایسی جمہوریت ہوتی ہے. السلام علیکم.
شکریہ. جمہوریت کی بات ہو رہی ہے, اور حسین صاحب جانے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے جو سرکار کی کوششیں ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں تاکہ ملک میں امن آئے اور عنقریب جمہوریت بھی آئے؟
آپ
سے پوچھ رہی ہوں. جی
ہاں, یہ تو تعلق پولیٹیکل کوسچن ہے جس کا obviously میں کچھ زیادہ اس میں مہارت نہیں رکھتا ہوں, مجھے تو آپ پہاڑوں یا پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پوچھ لیں تو بہتر ہوگا.
اچھا اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے الپائن کلب کے لیفٹیننٹ کرنل منظور حسین, جو کہ شوق رکھتے ہیں پہاڑ چڑھنے کا. بہت شکریہ آپ کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ناروے یعنی آسلو گئے تھے, جہاں انہوں نے تعلیم کے حق میں کچھ باتیں کی, اور وہاں ملالہ یوسفزئی سے بھی ملاقات کی. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد شاہ ہیں, جو کہ ملالہ اور ضیاء الدین یوسفزئی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اور شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی کہ لڑکیوں کو سوات میں تعلیم ملے, اور اب جب کہ وزیر اعظم نے جس طرح کی باتیں کی ہیں اور ملالہ بھی اس فنکشن میں آئی تھی آسلو میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی کس حد تک ہمت افزائی ہوئی ہے اس طرح کی تقریبوں سے؟
میرے خیال میں اس طرح کی ملاقاتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اس طرح جو ریسنٹلی وزیر اعظم کے گورڈن براؤن سے بھی ملاقات ہوئی, جو یو این کا اسپیشل انوائے ہے فار گلوبل ایجوکیشن, اور شاید ملالہ سے ان کی یہ دوسری ملاقات ہے. تو ملالہ نے پہلے بھی ان سے ایک پلیج لیا تھا, ابھی بھی وہ اس میں وہ اسے کہتی رہی ہے کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ ہے وہ زیادہ کرے. اور ایون اوسلو میں جو ملالہ نے تقریر کی تھی اس میں بھی اس نے یہ بات کی کہ پوری دنیا میں جو ڈیفنس پہ جو بجٹ خرچ ہوتا ہے جو تقریباً 8 دنوں کا یہ تقریباً 39 بلین ڈالرز بنتا ہے, اگر اس کو روک دیا جائے اور اس کو ایجوکیشن کی طرف کنورٹ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ کہتی ہے کہ یہ 12th تک یعنی 12th تک مکمل طور پر کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. لیکن اس طرح کی باتیں صرف ملاقاتوں کی حد تک ہے, اور پریکٹیکلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جب الیکشن ہوا تھا تو اس میں بہت زیادہ وعدے کیے تھے نواز شریف کی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی, لیکن نہ ہمیں وہ وعدے اور وہی باتیں جو ہے وہ نہ کے پی کے میں نظر آ رہی ہے اور نہ پورے پاکستان میں وہی جو تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں کرتے تھے یا دوسرے جو وعدے کرتے تھے تعلیم کے لیے, اور مختلف ٹی وی چینلز پہ انہوں نے مختلف پلیجز بھی کیے تھے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد کیا گیا ہو. تو تعلیم کا سچویشن ابھی تک وہی ہے, یعنی زبانی جب خرچ تو ہو رہا ہے لیکن پریکٹیکلی جو اقدامات ہیں وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جہاں تک کے پی کے کا سوال ہے,
جی جی,
کے پی کے میں موجودہ حکومت نے تھوڑا بہت ان کی بہتری کی کوشش کی ہے. ایک تو انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ قائم کی ہے, اس کو مختلف اسکولوں میں وہ جاتے ہیں اور ان کے ٹیچرز کی حاضری چیک کرتے ہیں, مختلف دوسرے جو عوامل ہے وہ اس کی بھی کافی چیکنگ ہوتی ہے, اور ایک بایومیٹرک سسٹم جو حاضری اس کو یقینی بنایا گیا ہے جس سے عام ٹیچرز تو بہت تنگ ہے لیکن لوگ اس پہ کافی خوش ہے کہ اس سے ایجوکیشن کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اور جو ٹیچرز کی حاضری ہے وہ کافی اس پر اچھا اثر پڑا ہے. تو یہ کچھ اقدامات کیے ہیں, لیکن جو وعدے اس نے کیے تھے الیکشن پچھلے الیکشن میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے, ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور اسپیشلی جس جو بات ہوتی رہی تھی کہ ہم جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ 2% سے 4% پر لے جائیں گے, اور یہ وعدے بار بار کرتے رہے لیکن پریکٹیکلی ابھی تک جو 2 بجٹ آئے ہیں اس میں کوئی ایجوکیشن کے لیے اس طرح خاطر خواہ جو پیسے ہیں وہ نہیں رہے.
شاہ صاحب, آپ بھی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سوات میں 2009 میں آپریشن ہوا, لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان سے آتے رہے پاکستان کے اندر اور حملے کرتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ 2012 میں ملالہ پر حملہ ہوا تھا. لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب جب ضرب عزب ہو گیا ہے تو کیا طالبان اب تک افغانستان سے لوٹتے ہیں؟ کیا آپ کے علاقے میں ابھی تک ان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں؟
بالکل ابھی بھی ہو رہے, ایون سوات میں اب بھی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے یہاں پر ایک ایکس ناظم تھا, اس کو بھی قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, اور جگہ جگہ پر ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں. لیکن ضرب عزب کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہے ان کی کافی حد تک کمر ٹوٹ چکی ہے اور کافی کامیاب جا رہا ہے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے کہ کافی حد تک حملے کم ہو چکے ہیں اور دہشت گردی بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے, تو اس کے بہت اچھے اثرات ہمارے معاشرے پر پڑ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ان کے جو آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے, اس آپریشن کے ذریعے کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں, ابھی تک حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور وہ لوگ ابھی تک در بدر کی ٹھوکر اکا رہے ہیں اور ان کا بھی مصیبت میں ہے وہ لوگ. اچھا, اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس معاشرے میں لوگ کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے.
آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملالہ اور ضیاء الدین دونوں ملک کے سفیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, کہ وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ وہاں تعلیم کی کس حد تک ضرورت ہے. آئیے آپ کو ہم سب سے پہلے ایک ویڈیو آڈیو رپورٹ سناتے ہیں ملالہ نے اس موقع پہ کیا کہا اوسلو میں.
ڈیزروز ایکوالٹی, ایکول رائٹس اور وومن, رچ اور پور. A child should not be kept away from the opportunity of going to school or receiving health care just because their child is from a poor family or is from a poor country, the child has no choice. World leaders need to think of the rest of the world's children as their own children. No world leader would want his or her child to get deprived of education or not to have health facilities. They would not want their children to be victims of war. Now, the world needs a change. Dear sisters and brothers, only 15 years ago, when the world came together to write the Millennium Development Goals, leaders set goals, but too low.
جی, تو جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ملالہ کہہ رہی تھی کہ اب تبدیلی کی ضرورت ہے اور کوئی ایسے ملک جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے ملک میں اس طرح کا سلوک کیا جائے لوگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ. ہم ایک کالر کو لیتے ہیں, پھر احمد شاہ کی طرف لوٹتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب, کہیے.
کلیم اللہ نیازی موجتا جی, خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک پرائیویٹ سکول کا اونر ہوں اور جسے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن فنڈنگ کرتی ہے. اس وقت جو میرے پاس سکول کی ٹیچرز ہیں 21 فیمیل ہیں, سب گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہیں. جو پوسٹ گریجویٹ ہیں ایم ایڈ بھی ساتھ کیے ہوئے, ان کو میں دیتا ہوں سیلری 5 سے 6 ہزار. تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ میں نے اپنی جو بھینس رکھی ہے اس کا مہینے کا خرچہ ہے 8 ہزار. تو اب ایک فیملی جس کو 6-7 ہزار ملے وہ کیسے گزارا کریں گی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فنڈنگ کرتی ہے 500 روپے, اور وہی پنجاب گورنمنٹ جو ہے دانش سکول سسٹم میں ایک بچے کے لیے فنڈنگ کرتی ہے 16 ہزار, کیونکہ وہاں پہ میاں صاحبان کا اپنا نام آ جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں تعلیم کے بارے میں, یہ صرف باتیں ہی نظر آتی ہیں, عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ بھی زیادہ تر ان کی ایڈمنسٹریشن پہ خرچ ہو جاتا ہے, جو بیوروکریسی ہے وہ کھا جاتی ہے. اور جہاں تک ملالہ کی بات ہے, اس پہ تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ وہ تو ایک ڈرامہ تھا, جس طرح ہمارے حکمران اکثر ڈرامے کرتے ہیں.
اچھا, یہ آپ نے دلچسپ بات کی. احمد شاہ, آپ تو شروع سے ملالہ اور ضیاء الدین کے ساتھ رہے ہیں. جو لوگ ہیں پاکستان میں, ان میں کیونکہ مغرب کے خلاف تاثرات پائے جاتے ہیں, تو وہ بھی ملالہ کو اسی کیمپ میں ڈالتے ہیں. اس حوالے سے سننے والوں کو بتائیے کہ حقیقت کیا ہے.
میرا تو نہیں خیال کہ یہ ڈرامہ تھا. یہ چھوٹی سی بچی میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ, یہ بالکل چھوٹی سی بچی تھی, اور ان کے والد اور میں اکٹھے پر ایجوکیشن کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, یہاں پر پیس کے لیے, امن کے لیے. تو مجھے تو ان پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے خواب دیکھتے ہیں اور میں اس کو ڈرامے دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے ایک جدوجہد کی, مختلف فورم پر آواز اٹھائی تعلیم کے لیے, امن کے لیے, اور اس کے سلے میں دہشت گردوں نے ان کو گولی ماری. بس یہی بات تھی, ہم تو یہاں پر یہی سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, کوئی اس کو تماشا بنا رہا ہے, تو ان قوتوں سے پوچھے پھر جو اس ڈرامے کے حصے تھے, مطلب جو ان کے, یہ ضیاء الدین اور ان کی بیٹی ملالہ تو اس میں بالکل بھی گناہ ہے. ان بیچاروں کو تو کچھ بھی پتہ نہیں. وہ تو پوری دیانتداری کے ساتھ امن کے لیے اور تعلیم کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک تو ان کے لوگوں کے جو پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی وہ فطور ہے, یا ہر چیز میں ان کو شکی مزاج ہے ہمارے لوگ, اور جو بھی باہر جاتا ہے ان کا خیال یہی بس بن جاتا ہے کہ بس یہ لوگ ادھر کچھ نہ کچھ اس ملک کے خلاف کرتے رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ملالہ اور جو ضیاء الدین صاحب ہیں وہ تو پاکستان کے سفیر کے طور پر اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ پھیلا رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو سب لوگ دہشت گرد ہیں, سب لوگ امن کے خلاف ہیں. لیکن ان کی باہر کی دنیا میں کہ یہاں پر کوئی سب لوگ دہشت گرد نہیں ہے. 99% جو لوگ ہیں وہ تعلیم سے محبت کرتے ہیں, وہ امن سے پیار کرتے ہیں, اور اس ملک میں صحیح طریقے سے ترقی چاہتے ہیں. ابھی مجھے ایک کانفرنس میں کیا تھا نومبر میں کینیڈا میں, تو ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ جب سارے لوگ دہشت گردی میں انوالو ہے تو آپ لوگ کیوں پیس کے بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بالکل غلط امپریشن ہے, یہ صرف میڈیا کا امپریشن ہے کہ یہاں پر سارے لوگ دہشت گرد یا دہشت گردی کو پسند کرتے ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو اس طرح کی ملک کو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو وہ قتل کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ باقی سارے لوگوں کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے اور انہوں نے ایک اس کی وہ بنائی ہے, معاشرہ کر لیا ہے. تو جو اکثریت ہے وہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتی ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. اب حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہمارے لوگ جو ہے وہ پیس لاونگ ہے اور تعلیم بھی چاہتے ہیں اور اس ملک میں کہ وہ ترقی بھی کرے اور وہ بھی باہر دنیا کی طرح ان سے کندھا ملا کر وہ ترقی کی سب میں شامل ہو.
شاہ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی کوششوں سے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دیا, لیکن اتنی جو آپ نے جد و جہد کی, آپ کے خیال میں کوئی راہ ہموار ہوئی ہے سوات میں اور اس جیسے علاقوں میں لڑکیوں کے لیے؟ کیا ذہنی طور پہ کوئی ماحول میں تبدیلی آئی ہے؟
جی بالکل, کافی حد تک تبدیلی آئی ہے. پہلے بھی لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے اس طرح خلاف نہیں تھے, یہ تو بس چھوٹا سا ایک ٹنیور تھا. یہ 2007 سے لے کر 2009 کے آپریشن تک سوات میں بس یہی ایک فضا بنتی گئی اور جو طالبان تھے وہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ایک آواز بلند کی اور بعض لوگ خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا یا ڈر کی وجہ سے. حالانکہ یہاں پر سوات میں پہلے بھی لڑکیاں اسکولوں میں جاتی رہی ہیں, یہاں اچھے اچھے پوسٹوں پر کام کرتی رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے یہاں پر لڑکیوں کے سارے لوگ مخالف تھے. جس طرح پختون معاشرے میں بہت ابتدائی سے لوگ جو تھے, پہلے تو لڑکی بھی نہیں جاتے تھے, اس کے بعد لڑکے ایک رواج بن گیا اور لڑکیوں کے آہستہ آہستہ اس طرف آتے گئے. لیکن ابھی ریسنٹلی ایسی کوئی بات نہیں جس طرح لوگ اپنے لڑکوں پر, اپنے بچوں پر, بیٹوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کی تعلیم دلواتے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی وہ مواقع ڈھونڈتے ہیں اور ابھی تو کافی زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ میڈیا میں بھی آتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتے رہے ہیں اور کافی زیادہ ایک اور خاتون سوات سے تعلق رکھتی ہے, ایک اور بھی انٹرنیشنل ایوارڈ انہوں نے جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی. تو میرے خیال میں سوات کے لوگ جو ہے کافی زیادہ ترقی سے, امن سے, تعلیم سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں.
جی جی, اور یہ بالکل فخر کے لائق ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے احمد شاہ جو کہ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس وقت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, تو آئیے وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کراچی, جہاں دو بڑے بڑے مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی عدم فراہمی ہے اور دوسرا ہے لا اینڈ آرڈر, اور وہاں رینجرز کے معاملے پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے پاور کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے منسلک عبد اللطیف مغل, جو ورکرز کی بھی سربراہی کرتے رہے ہیں کے ای ایس سی کی. اور عبد اللطیف مغل, آپ کو خوش آمدید. جی عبد اللطیف مغل. جی جی, اچھا. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں کراچی کی صورتحال کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کراچی میں شدید گرمی ہوئی, اس کے باوجود بجلی کا جو بحران تھا اس کے حوالے سے ہم نے سنا کہ کئی اموات ہوئیں. یہ بتائیے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے, وہاں جو آئی پی پیز ہیں وہ کیوں نہیں کام کر رہی ہیں, بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو توانائی نہیں ملتی؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ کراچی میں آئی پی پیز کام نہیں کر رہی ہیں. آئی پی پیز کام کر رہی ہیں. کراچی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی کی جو پرائیویٹائز کراچی الیکٹرک کمپنی ہے وہ پوری طرح اپنی جنریشن کیپیسٹی کے مطابق بجلی جنریٹ نہیں کر رہی. تو کراچی میں جو بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2800 میگا واٹ ہے, اور کے ای ایف سی کے پاس جو ہے وہ 1800 میگا واٹ اپنی سیلف جنریشن موجود ہے اور 1000 میگا واٹ آئی پی پیز کے تھرو ملتی ہے, جس میں 650 میگا واٹ وابدہ سے ملتی ہے اور 250 میگا واٹ جو ہے وہ تھرو آئی پی پیز ملتی ہے, 350 میگا واٹ. تو یہ 250 میگاواٹ ان کے پاس اویلیبل ہے, لیکن کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہ جنریشن پوری نہیں کر رہی, وہ صرف 700-800 میگاواٹ بجلی پیدا کرتی ہے, اور فرنس آئل سے جو بجلی بنتی ہے وہ پاور پلانٹ انہوں نے بند کیے ہیں, اور جو گیس جتنی اویلیبل ہوتی ہے جتنا کوٹا ان کو ملتا ہے اس سے یہ صرف بجلی بناتے ہیں, تو جس کی وجہ سے کراچی میں بجلی کا بحران ہے جو بالکل قطعی طور پہ مصنوعی ہے, اور کراچی میں جو لوگ جو یکم رمضان سے لے کے اور 5 رمضان تک جو 2000 سے زیادہ لوگ فوت ہوئے, بے گناہ لوگ بےچارے مارے گئے, ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کراچی میں ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مارے گئے, کیونکہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہیں, دربا نما اگر بجلی چلی جائے تو نہ وہاں روشنی ہوتی ہے, نہ پانی ہوتا ہے, نہ ہوا, ہر چیز بند ہو جاتی ہے. تو کراچی میں بدقسمتی ہے کہ کراچی میں اتنی بجلی کی جنریشن موجود ہوتے ہوئے بھی کراچی الیکٹرک سپلائی جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو بجلی فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کل جو کراچی میں کرائسس ہوا ہے, جو پورے 80% کراچی میں بریک ڈاؤن ہوا ہے کل رات کو 9:45 بجے, وہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا, کیونکہ کراچی میں بجلی ایک تو جو وادہ کی بجلی ہے وہ ایک تو ہپوں کے راستے آتی ہے, اور ایک جام چوروں سے جو ہائی ٹینشن لائن ہے اس کے 2 سرکٹ آتے ہیں. کل جو فالٹ ہوا ہے وہ جام چوروں سے جو سرکٹ آ رہا تھا وہ گلشن حبیب کے علاقے میں جو ہائی ٹینشن لائن ہے اس کے جنکشن پہ ایک کنیکٹر ہوتا ہے بجلی کا, وہ ٹوٹ گیا, وہ کمزور تھا اور وہ ریپلیس نہیں کیا تھا, وہ پہلے سے ہی بہت ویک تھا, تو جس کی وجہ سے کراچی میں پورے کراچی میں بریک ڈاؤن ہو گیا, اور بن قاسم کا جو پاور پلانٹ ہے وہ بند ہو گیا, جس کی وجہ سے جو کے سی بجلی بناتی ہے وہ بھی بند ہو گئی, جو وادہ سے آتی ہے وہ بھی بند ہو گئی, اس کی وجہ بھی ان کے کراچی الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کی ہے. اس کی وجہ کہ اگر بن قاسم کے پاور ہاؤس کو چلانے کے لیے 1 میگاواٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے, اگر یہ 1-2 میگاواٹ کا تو جنریٹر میں لگا لیں اور اپنا الگ سے کوئی پاور پلانٹ لگا لیں, تو اگر کوئی وابدہ کی اگر بجلی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے کسی بھی وجہ سے, لائن میں ٹرپنگ کی وجہ سے, لائن بروکن ہونے کی وجہ سے, یا لائن ٹوٹ جانے کی وجہ سے, تو اگر 1 میگاواٹ کے پاور پلانٹ سے کوئی پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے 1 میگاواٹ بجلی چاہیے ہوتی
ہے. اصل مسئلہ تو گورننس کا ہے اور کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے. یہ اسی وجہ سے ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی لائن پر ہیں. عاجز جمالی, آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو رینجرز ہیں کراچی میں, اس پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا ان کو وہاں ہونا چاہیے یا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ اس معاملے پر ریفرینڈم کیا جائے. یہ اتنے متنازع کیوں بن گئے ہیں؟
جی دیکھیں, رینجرز ایک لا انفورسمنٹ سیکیورٹی ہے جو کراچی میں آج کل سے نہیں گزشتہ 22 سال سے کام کر رہی ہے, اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, پاکستان کے فورس کے کنٹرول میں ہے, لیکن اس کو چونکہ سندھ گورنمنٹ کی ریکوزیشن پہ ان کی گزارش پہ کراچی میں ہوتی ہے, اور ہمیشہ جب اس کا ٹینور ختم ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ ایک دوسری ریکوزیشن بھیجتی ہے اور پھر اس کا ٹینور بڑھایا جاتا ہے. اب چونکہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہوئے ہیں رینجرز کے ساتھ, چونکہ گزشتہ ہفتے 2-3 ہفتوں کے دوران کراچی میں دہشت گردی کے آپریشن کے ساتھ ساتھ رینجرز نے کچھ سرکاری اداروں میں چھاپے مارے ہیں, جس میں کراچی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے کے ایم سی جس کو کہتے ہیں, یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, یا اس طرح شہری انتظام چلانے والے جو ادارے ہیں ان پہ چھاپے مارے ہیں. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے, جس میں رینجرز کا موقف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ایفیلیٹڈ لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹی سے, اور جو کرپشن ہوتی ہے اداروں میں ان کرپشن کی فنڈنگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کی جاتی ہے, اور ان فنڈنگ سے شہر میں دہشت گردی ہوتی ہے. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے رینجرز کا, جس کے بنیاد پہ سرکاری اداروں پہ چھاپے مار کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے. سندھ حکومت کا یہ موقف ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کا, کہ یہ رینجرز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ چھاپے مارے اور گورنمنٹ افسران کو گرفتار کرے. ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے, ٹارگیٹ کلنگ کا خاتمہ, اور شہر میں امن امان قائم کرانا ہے. تو اس وجہ سے اختلاف ہوئے ہیں. آج چونکہ رینجرز کا جو اختیارات کی مدت تھی اور ان کو کراچی کے رہنے کی مدت تھی وہ آج ختم ہو چکی ہے, اور سندھ حکومت نے کوئی نئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی اور نہ کوئی ریکوزیشن کی ہے. تو ابھی وفاقی وزیر داخلہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے. وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے چودھری نثار نے, اور اب یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہو چکا ہے کہ سندھ حکومت 2 ماہ کے لیے, 60 ڈیز کے لیے رینجرز کے اختیارات میں پھر سے اضافہ کرے گی. لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سندھ حکومت رینجرز کے معاملے پر قانون سازی کرے گی اور سندھ اسمبلی میں اس مسئلے کو لے جائے گی کہ آیا رینجرز کس قانون کے تحت اس کو سندھ میں رہنا چاہیے, کس قانون کے تحت سندھ حکومت ان کو فنڈنگ کرے, کتنا ان کے لیے بجٹ مختص کرے. تو بیسیکلی
بہت دلچسپ
حکومت اور سندھ حکومت کے اندرونی اختلافات کا, چونکہ سندھ حکومت میں کرپشن کے جو مقدمات ہیں مختلف افسران کے خلاف اور وزراء کے خلاف, وفاقی جو ادارہ ہے نیب وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے, اور وفاقی ادارہ جو ہے ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کو بھی وفاقی حکومت نے اختیارات دیے ہیں کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے 90 روز کے لیے اپنے پاس رکھ سکتی ہے. تو اس پہ بھی سندھ حکومت کا اعتراض ہے کہ ایف آئی اے کو اختیارات یہ نہ دیے جائیں. تو یہ ایک سرد جنگ ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان, جس کا بہرحال رینجرز پر بھی نزلہ گر رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات تک امکان یہ بتایا جا رہا ہے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا جس میں ایک بار پھر سندھ حکومت جو ہے رینجرز کو کراچی میں رکھنے کے مدت میں توسیع کرے گی.
بہت اچھا ہوا کہ آپ نے تازہ صورتحال دی, لیکن کیونکہ ہم اس وقت بہت کم ہیں ہم فیصل آباد چلتے ہیں جہاں سے ایک نئے کالر ہیں گل زمان فیصل آباد سے. اچھا جی کہیے.
مسئلہ یہ ہے بجلی کا, آپ نے بتایا سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کراچی میں. لوڈ شیڈنگ ہمارا علاقہ ایبٹ آباد ہے. رمضان میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے صرف آتی ہے بجلی جب سے رمضان شروع ہوا ہے. یہ مسئلہ صرف پنجاب میں صحیح ہے, باقی یہ کہتے ہیں پنجاب صحیح ہو, باقی تمام پاکستان غرب ہو جائے.
بالکل, ہم سندھ کی اس لیے بات کر رہے تھے کیونکہ وہاں پر کل رات کو ایک پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا, حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ مسئلہ ہے, لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے لہٰذا ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی, جبکہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے منسلک عبداللطیف مغل بھی اس پروگرام میں شامل تھے. اور اس سے پہلے آپ نے سنا پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد شاہ کو, ان سے پہلے تھے الپائن کلب کے لیفٹیننٹ کرنل منظور حسین. اور پاکستان افغانستان کے معاملے پر ہمارے ساتھ ہے یہاں امریکہ سے سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق, ان کے ساتھ ہے لندن سے افغان سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سمی یوسف زئی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین, پروڈیوسرز اریشا خان اور انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
پاکستان کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی